نحمده وصلی علی رسوله الکریم. ابھی بھی خطبہ پڑھا گیا تھا، اس میں آیات اور احادیث مبارکہ سے ان کا اردو ترجمہ. یہ خطبہ تعلیم قرآن اور اس پر عمل کرنے کے بیان میں تھا. پہلی حدیث ارشاد فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دوسری حدیث ارشاد فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کو کہا جائے گا کہ پڑھ اور درجہ حاصل کر اور سوار کر پڑھ جیسا کہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا. کیوں؟ کہ تیرا درجہ اس آیت کے ختم پر ہے جس کو تو پڑھے. اس کے فائدے میں فرماتے ہیں کہ بس جس قدر آیات کو تلاوت کرے گا اسی قدر اس کو درجات عطا جائیں گے. جو لوگ دنیاوی ترقی کے واسطے تعلیم دنیا مصروف و مشغول ہو کر قرآن شریف کی تعلیم مبارک سے غافل ہو رہے ہیں، وہ لوگ غور کریں کہ کس قدر دولت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فہم سلیم عطا فرمائے. تیسری حدیث ارشاد فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بے شک وہ شخص کہ جس کے جوف یعنی قلب میں قرآن شریف بالکل نہ ہو اجڑے ہوئے گھر کی طرح. کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک وہ شخص کہ جس کے جوف یعنی جس کے دل میں قرآن شریف بالکل نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر جیسا ہے. چوتھی حدیث ارشاد فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی دس گنی ہوتی ہے، بس فی حرف دس نیکیاں ملتی ہیں. پانچویں حدیث ارشاد فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اس کو یاد کیا اور اس کے حلال بتلائے ہوئے کو حلال اس کے حرام بتلائے ہوئے کو حرام سمجھا یعنی اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گھر کے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ ضروری ہو چکی. یعنی جو گناہگار بدون توبہ کے مر جانے کی وجہ سے دوزخ میں جانے کے مستحق ہوں گے ان کی نجات ہو جائے گی، کیونکہ کفر و شرک کرنے والوں کی کسی طرح نجات نہ ہوگی. آیت مبارکہ ارشاد فرمایا، حق تعالی شانو نے، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھوٹنے کی، اور اگر تم غور کرو کہ ایک بڑی قسم ہے کہ قرآن کریم محفوظ کتاب میں درج ہے، اس کو بجز پاک لوگوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی قرآن کی محبت اور اس کی عظمت اتار دے، اس کو تلاوت کرنے کی اہتمام کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز عمل ہے، لیکن تلاوت کا مستقل اجر ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت بھی فرمائی، یعنی جیسے ان پر نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل من عن امت تک پہنچایا اور سب تلاوت بھی فرمائی، تلاوت بھی سکھلائی اور اس کے معنی بھی بتائے، اور صرف معنی بھی بتائے بلکہ اس کے اندر جو باریکیاں حکمت کی باتیں تھی اس کو بھی ارشاد فرما دی. اور چوتھی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمائی گئی کہ آپ نے ان کا تزکیہ بھی فرمایا. تو تلاوت قرآن مستقل چیز ہے، قرآن کو سمجھنا مستقل چیز ہے، قرآن کی حقیقت کو حقائق کو جاننا حکمتوں کو سمجھنا مستقل چیز ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ تزکیہ بھی مستقل چیز ہے. تزکیہ کیا ہے یہ بھی اللہ پاک فرماتے ہیں، فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کہ ہر انسان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تقوی کی قوت بھی رکھی ہے اور فجور کی قوت بھی رکھی ہے، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے۔ تقویٰ کی قوت بھی اللہ نے رکھی ہے اور فجور کی قوت بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن میں کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہے کہ جو منفی جذبات ہیں، جو منفی قوت ہے، جو فجور کی قوت ہے، اس پر غلبہ پانا آ جائے، اس کو دبانا آ جائے، اس کو مغلوب کرنا آ جائے۔ یعنی یہ کہ انسان کے اندر سے فجور کی قوت بالکل نکل جائے، منفی جذبہ نہ رہے، منفی تقاضا ہی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کی حکمت ہے کہ انسان کے اندر دونوں قوتیں رکھی ہیں۔ انسان اس دنیا میں فرشتہ نہیں بن سکتا، کیونکہ فرشتے کے اندر منفی قوت ہے ہی نہیں، وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ہے ہی نہیں۔ میں جو عرض کیا کرتا ہوں، جس گاڑی کی سٹیئرنگ نہ ہو وہ سیدھی چلے گی، مڑ ہی نہیں سکتی، تو اس گاڑی کا سیدھے چلنے میں کیا کمال ہے کہ جی گاڑی سیدھی جا رہی ہے، کوئی مڑ ہی نہیں سکتی، سٹیئرنگ ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے کا اللہ کی اطاعت کرنا کمال نہیں ہے، کیوں؟ تو اس کی سٹیئرنگ ہی نہیں ہے، وہ حکم کے خلاف چل ہی نہیں سکتا، استعداد ہی نہیں۔ یہ انسان کا شرف ہے، انسان کا شرف ہے کہ اللہ نے اس کے اندر دونوں قوتیں رکھ کے اس کو قوت دے دی، اختیار کی سٹیئرنگ ہاتھ میں دے دی، کہ شر کی قوت کو مغلوب کرے، خیر کی قوت کو غالب کرے۔ تو اندر سے تقاضے تو اٹھیں گے، منفی جذبات تو اٹھیں گے، تزکیہ یہ نہیں ہے کہ منفی جذبات بالکل ختم ہو جائیں۔ جس کا تو نفس کو مارنا ہے، نفس مرے گا نہیں، نفس نہیں مر سکتا، نہ شیطان مرے گا۔ جب تک زندگی ہے نفس ساتھ ہے، یہ نفسانیت ہے، منفی جذبات رہیں گے، یہ ابھریں گے، نفس اپنے تقاضے گندے کرتا رہے گا۔ ہاں، تقویٰ کی قوت کو حاصل کرنا ہے، ایسی قوت کہ جس وقت نفس ابھرے، یہ گندا تقاضا کرے، یہ نافرمانی کا تقاضا کرے، اس تقویٰ کی قوت سے اس کو کیا کرے، مغلوب کرتے۔ یہ مستقل کام ہے، اس کی مستقل ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں قوتیں اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر رکھی ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے کتنا نیک بن جائے، پاک بن جائے، صاف بن جائے، یہ نفسانیت اس کے اندر مغلوب ہو جائے، بظاہر نظر ہی نہ آئے، کہتے ہیں فلان نفس کو مار لیا، تو مراد اس سے یہ نہیں کہ نفس اس کے اندر سے نکلے بالکل، مراد یہ ہے کہ نفسانیت اس کے اندر اتنی مغلوب ہو گئی کہ صفات مذمومہ کل عدم ہو گئی، نہ ہونے کے برابر، معدوم نہیں ہو سکتی، نہ ہونے کے برابر۔ یعنی جھلکیاں اس کو بھی آتی ہیں، لیکن ان جھلکیوں پر عمل نہیں کرتا، غلبہ پا لیتا ہے۔ روحانیت اتنی اس پر غالب ہے، تقوی قوت اتنی غالب ہے کہ منفی جذبہ آیا اور اس نے فرض کو کیا کیا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی نافرمانی میں اتنا بڑھ جائے تو خیر کی نظر آئے نہیں اس کے اندر، بظاہر کوئی خیر کا کام نظر نہیں آتا، یہ نہیں کہ اس کی خیر کی استعداد سلب ہو گئی، سلب نہیں ہوئی، موجود ہے۔ یعنی تقویٰ کی قوت اس کے اندر بھی ہے، دبی ہوئی، اس کو بھی جھلکیاں آتی ہیں، اس کا ضمیر بھی اس کو ٹھوک کر مارتا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے ایسے حالات ہوں گے کہ بعض بندے جو ہے اتنی برائی کے اندر ہوتے ہوئے ایک دم بدلے، تاریخ میں موجود ہے، ہمارے زمانے میں بھی آپ کو ملیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ نے قیامت تک نظام بنا رکھا ہے، اچھے بندے بھی رہیں گے، بہت اچھے بھی رہیں گے، برے بھی رہیں گے، بہت برے بھی رہیں گے۔ بدلتے بدلتے بھی رہیں گے، تاریخ بھی بتاتی ہے۔ مادر راگ ولی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، پیدائشی ولی ہے، چند ایک ہی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جتنے اولیاء کرام علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں ان کی زندگی پر غور کریں تو چند ایک ہوں گے جو پیدائشی ہی ولی تھے، یعنی ان کے اندر جو ہے یہ صفت جو ہے یہ غالب تھی، اور برائی کی صفت جو ہے شروع ہی سے مغلوب تھی، چند ایک ہوں گے۔ ورنہ اکثر اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں پر غور کریں تو ان کی زندگیوں میں یہ نظر آئے گا کہ پہلے اور ایک وقت آیا اور توبہ کر کے وہ پھر کہاں کے کہاں پہنچ گئے، واقعات کہ کوئی ایسی گھڑی آئی ہے کہ دل کی کائنات بدل گئی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اچانک یاد آ گیا، تو شروع میں اچھے حال میں نہیں تھے، زندگی اچھی نہیں گزر رہی تھی، شراب بھی پیتے تھے، بلکہ ایسی لت پڑی ہوئی تھی کہ چھوٹتی نہیں تھی، ان کو بھی بچی تھی۔ واقعہ ایسا لکھا ہے زائل صدقات کے اندر، شیخ حدیث مناظر کل فرمایا، اس بچی سے پیار بہت تھا، بچے سے ایک فطری چیز طبعی چیز ہے، والدین کو بچوں سے پیار ہوتا ہے، چھوٹے بچوں سے، تو بچی کے ساتھ یہ پیار ہوتا تو بچی جو ہے نا اس کی گود میں کھیلتی کھیلتی جو ہے ان کی شراب کا جو جس میں جام پکڑا تو اس کو گرا دیتی، غصہ تو بڑا آتا ہے، لیکن بچی اپنی بیٹی کچھ نہ کہتے، چلتا رہا مسئلہ، اچانک فوت ہو گئی بچی، بچی اچانک صدمہ ہوا، ہوتا ہے طبعی چیز ہے، اولاد کے مرنے کا ہم ایک طبعی چیز ہے، خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں جس کا محفوظ کر رہا ہوں کہ اتنا صدمہ اتنا صدمہ اتنا صدمہ کہ ہر وقت غمگین اور دماغ پر سوار، صدمہ جب ہو جاتا ہے ہر وقت خیال، اسی میں کہتے ہیں کہ نیند کا غلبہ ہوا اور سو گیا، اور سو گیا دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، اور قیامت کا منظر سامنے آ گیا کہ دھوپ کی اتنی شدت ہے اور تپش ہے اور لوگ سارے دیوان آواز ایک طرف بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے بھاگے جا رہے، اس گرمی کی شدت میں ایک افراتفری کا عالم جہر ہے، اور میں بھی بھاگ رہا ہوں، سب بھاگ رہے ہیں، میں بھاگ رہا ہوں، بھاگے جا رہے یک یک ایک پہاڑی سلسلہ آ گیا، اس طرف نظر آ رہا ہے کہ سبزہ ہے سایہ ہے، اب گرمی کی شدت تپش اور ادھر نظر آ رہا ہے سایہ اور خوشنما منظر، تو لا محالہ میلان ہے، میں بھاگا، فرشتہ روک دیا، اسی دوران میں کہتے ہیں، ہاں بات بیچ میں سے رہ گئی، کہ اچانک ایک سانپ ان کے پیچھے لگ گیا، بڑا خوفناک قسم کا، بھاگنے کی وجہ یہ ہوئی ان کے پیچھے ایک سانپ لگ گیا، اب سانپ سے بچنے کے لیے خوب دوڑ لگ رہی ہے، خوب دوڑ، فطری چیزیں بھی، وہ قریب آیا جا رہا، میں بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں، یہاں تک کہ وہ منظر نظر آ گیا، اس میں کہتے راستے میں ایک بزرگ بھی نظر آئے سفید پوش، ان سے میں نے التجا کی کہ میری مدد فرمائیں اس بلا سے کچھ سام سے، بزرگوں کا یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ میرے بس کا نہیں ہے، پھر بھاگنا شروع کر، ہاں بزرگوں نے کہا اس طرح چلے جا، شاید ادھر سے نجات کا تو راستہ مل گیا تجھے، ایک سمت ہے، ادھر کہتے ہیں بھاگا 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 بھاگا، وہاں نظر آیا ہے محلات ہیں، بہت بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اور سانپ بالکل قریب آ گیا، کا خوف اتنا طاری ہے. ہاں پہلے گیا جی پہلے پہلے اس کو منظر آیا, دیر ہوگی اس واقعے کو اس لیے تھوڑا سخت میں ہو رہا ہے, کہ پہلے منظر جہنم کی طرح, یعنی بڑھتے بڑھتے جہنم کے قریب پہنچ گیا اور اس کی اتنی دہشت اس سانپ کی کہ قریب تھا کہ اس پہ کود پڑتا ہے. سانپ کی دہشت اتنی تھی کہ جہنم میں کود پڑتا کہ ایک دم کسی فطرے کا چل ہٹ ان میں سے نہیں ہے. پھر دوسری طرف بھاگا, پھر وہ بزرگوں سے کہا کہ میری مدد فرما, اور بزرگ کا اس طرف چلا جائے, اس طرف یہ منظر نظر آیا. اب وہ منظر نظر آیا ایک دم کہتے ایک آواز لگی کہ واڑ کھول دو اور باہر نکلو. بے شمار بچے ادھر سے بھاگے نکلے, کس نے کہا کہ وہ اس کے بالکل قریب ہی آ گیا. اتنے میں کہتے ان کو بچی نظر آئی, کوئی بچوں میں وہ بچی جو فوت ہو گئی تھی, اس نے دیکھا کہ یہ تیرے ابا ہے. وہ چلائی یہ تو میرے ابا ہے, نور کے ایک پلڑے سے اس نے جیسے سواری ہو جاتی نا اسے بھاگی اور آئی اور سام کی طرف ایسے اشارہ کیا, اس نے پیچھے رک لیا اور یہ باپ کی گود میں بیٹھ گئی. سام دور ہو گیا. اب وہ اپنے باپ سے پیار کرنے لگی. اس نے پوچھا بیٹی کیا سارا منظر یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابا آپ کے برے اعمال جو آپ کی سانپ کی شکل اختیار کر گئے, وہ سانپ نہیں تھا, وہ کیا تھا؟ تمہارے برے اعمال, اور جہنم میں گرانے والے تھے. بزرگ کون تھے جنہوں نے کہا کہ ادھر چلے جائے؟ کہ تیرے نیک تب آپ کے نیک اعمال تھے لیکن کمزور تھے. ہاں اتنا کر دیا کہ رہنمائی کر دی کس طرف چلا جائے, لیکن وہ سانپ ان کے بس کا نہیں تھا. اتنے میں قرآن کی قید پڑھ دی ان کی بچی نے, جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے اللہ کی یاد سے ڈھل جائے. جو قرآن کی آیت پڑھی تو تعجب سے پوچھا کہ بیٹی تم قرآن جانتی ہو؟ تو زندگی میں چھوٹی اتنی تھی قرآن تو پڑھ ہی نہیں تھا. یہ تو خود پتا کہ میری بیٹی نے قرآن تو ابھی پڑھ ہی نہیں فوت ہونے سے پہلے. تو اس بیٹی نے کہا کہ تم سے زیادہ اچھا جانتی ہے قرآن. اتنے میں کہتے آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھل گئی تو وہ دہشت وہ سارا منظر سامنے آ گیا. اسی دن توبہ کی, پھر اس کے بعد جایا ایسی پکی توبہ کی, پھر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بن گئی. نام تو وہی ہے. اب اللہ کا ایسا تقرب حاصل ہوا. ایک واقعہ لکھا ہے, حکایت لکھی انہیں کی, ایک طرف سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان بہت ہی خوبصورت ہے, کچھ تعمیر کا منصوبہ بنا رہا ہے, ہدایات دے رہا ہے کہ یہاں یہ بناؤ یہاں یہ بناؤ یہ بناؤ. تو اپنے ساتھی سے کہا لگتا ہے کسی یہ تعمیر کا آثار دے کے کہ کچھ تعمیر کرنا چاہے. پوچھا کیا ہونا چاہیے؟ اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں. کیا بناؤ گے؟ اس نے بتا سارا کچھ, یہ بنے گا یہ بنے گا, کتنا خرچ کرے گا بتا دیا, اتنے اتنے ہزار دینار خرچ کروں گا, جو بھی سکہ زمانے کا تھا. یعنی ان کے دل میں آیا کہ یہ نوجوان کس چیز میں پھنس رہا ہے, کاش کے جنت کے جوانوں میں ہو جائے. یعنی اس کی طبیعت جو ادھر لگ کے اللہ سے غافل ہو رہا ہے, یہ چلے جائے کس طرف؟ اللہ کی اطاعت کی طرف چلے جائے. یہ دل کی ان کی خاص ابری. اس نوجوان سے کہا تو ایسا ایک سودا کر لے, یہ رقم ساری مجھے دے, میں تیرے لیے جنت میں اللہ سے ایک محل بنوانے کا وعدہ کرتا ہوں, ایک محل ملے گا اس کے بدلے میں. اور یہ قرآن کی آیات سنائی, اس محل کی اتنی صفات قرآن میں آئی ہیں, اور ساری بیان کر کے کہا اللہ پاک اپنی قدرت سے اس بھی زیادہ دے. اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کی مہلت ہو, کہ ٹھیک ہے کل بتاؤں گا. اگلے دن گئے, اس نوجوان نے توڑے رکھے ہوئے تھے اشرفیوں کے، اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، یعنی فیصلہ کر چکا تھا، فرمایا کہ آپ تحریر دیں گے، بالکل دوں گا، وہیں تحریر لکھی گئی کہ مالک من دینار کی طرف سے اس نوجوان کا ہاشمی خاندان کا تھا کہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سے لوں گا یہ مال، یہ اس میں خوبی ہوگی، پوری تحریر لکھی اس پر دستخط کر کے اس کو دے دیا، اور جناب وہ دینار اشرفیاں لے گئے، شام تک اس میں سے ایک اشرفی بھی نہیں بچی، سب خرچ کر دی اللہ کے لیے، دے اپنے لیے نہیں لیے تھے، کچھ شاید سمجھے کری اتنا مال اسے لے لیا، سارا خرچ کر ایک نہیں لیا، کہتے کچھ دن گزرے، انہوں نے صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں محراب سے ان کے اوپر ایک پرچہ کے گرا، وہ پرچہ وہی تھا جو انہوں نے لکھ کر نوجوان کو دیا تھا، آپ نے لکھ کے تحریر دی تھی نا وہ پرچہ، اور اس کے دوسری سمت میں بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا اللہ پاک نے پورا کر دیا، مالک بن دینار کی طرف جو وعدہ کیا تھا اس کو، کیسے اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اس کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا، وصال ہو گیا، انہوں نے پوچھا بھی کوئی بندہ بتایا جس نے اس کی تدفین کی ہو، تکفین کی ہو، کفن، تو بلایا گیا، اس سے پوچھو خاص چیز دیکھی ہو، کہہ لیں کہ وصیت کی تھی اسے مرنے سے پہلے، ایک پرچہ دیا تھا کہ اس کو کفن میں رکھ دینا، اس نے وصیت کی تھی، انہوں نے پرچہ لے کے اس کے سامنے، اس نے قسمیاں کہا کہ بالکل قسم ہے کہ میں نے اپنی ہاتھوں سے اس کے کفن میں رکھا اور اس کو قبر میں میں نے دفن کیا، بالکل یہ وہی ہے، یہ مالک بن دینار پھر وہ بنے جن کا پہلا حال بتایا نا میں نے، پھر وہ بنے، شیخ حدیث صاحب مطلع سماتے ہیں، اب اس پر تعجب ہوگا کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا، یہ خرف عادت ہے، اللہ کا ایک عادی نظام ہے اور کبھی کبھی اللہ پاک اپنے عادی نظام سے ہٹ کر بھی کچھ دکھاتے ہیں، کسی جب چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، تو یہ خرف عادت اللہ نے دکھایا، اور اس میں چونکہ حدیث میں بھی آیا جس کا مفہوم ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ بال بکھرے تھے غبار آلود، اور ایسی ان کی حیثیت کہ کوئی ان کو منہ نہیں لگاتا، کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نزدیک ایسے مقرب ہوتے کسی بات پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے، یہ اس میں انہوں نے قسم، انہوں نے وعدہ کر لی اللہ نے اور پھر دکھا بھی دیے، تو اب یہ کر رہا ہے، ایک واقعہ ہے تاریخ میں آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارا نفس ہمیں کہے گا وہ بڑے لوگ تھے، وہ نیک لوگ تھے، یعنی ہمارے زمانے میں اب مشکل ہے دین پر چلنا، شریعت پر چلنا، اس لیے یہ واقعہ سامنے ہے کہ سارے اللہ کے ولی ایسے نہیں تھے، زندگی کو پہلے کچھ اور تھی، اور پھر جیسے توبہ کی اور توبہ کے بعد جب شریعت مطالعہ پر چلنے کی استعداد حاصل کی، پھر اللہ نے ان کو نوازا، دنیا کے اندر بھی ان کی محبوبیت اور آخرت کے انعامات کو سجائیں، یعنی اللہ ہمیں بھی وہ قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اصل چیز تو یہ ہے، تو نفس مرے گا نہیں، نفس کی صفات، اس کی قوت معدوم نہیں ہوگی، کل عدم ہو سکتی ہے اگر اس کی محنت کی جائے، اس کی کوشش کی جائے، تو تصوف جو ہے وہ نفس روب کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر کے من جذبات ابھرے اور ہمارے اندر روحانی قوت آ جائے، اور یہ لینے کی چیز ہے اللہ ہے، جب نفسانیت مغلوب ہو جائے گی تو جھلکیاں تو آئیں گی، جھلکیاں تو آئیں گی، پھر یہ نہیں ہوگا کہ جیسے اب جھلکی آتی ہے تو اس کے بعد آدمی بے بس ہو جاتا ہے، نفس مچلا، اس نے تھوڑا سا جو ہے اپنا ہے ایسے ہل جل کی ہے، اور جناب اندر جو ہے ایسے ابھرا ایسے ابھرا ایسے پورا اس نے تسلط کر لیا کہ اچھا والا سمجھدار جانتا بوجھتا اور اس سے مغلوب ہو کے کام کر بیٹھا، بعد میں بیٹھ کے پچھتاتا بھی ہے، جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ پچھتاتا ہے، ورنہ تو پچھتاتا بھی نہیں ہے. جی جس کو نفس لوامہ کہا گیا، نفس امارہ، نفس کی قسمیں، نفس امارہ بسو جو ہے وہ برائی کا حکم کرنے والا، وہ اتنا جری ہے اتنا قوی ہے کہ وہ حکم جیسے بدماش ہوتا نا اس سے سب دب اس کے روگ میں آ جاتا، یہ نفس امارہ ایسا بدماش ہے کہ وہ حکم کر کے کرا کے چھوڑتا ہے، اور غلط نہیں سمجھتا پڑے آپ، تو نفس امارہ والا جو ہے وہ غلط کام کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو احساس تو نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کام کیا، بلکہ وہ تمانت نہیں کی، لیکن جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ والوں کی صحبت سے ان کی تربیت سے اپنے اند میں ہے، جب وہ استعداد حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو پہلا درجہ جو آتا ہے نفس لوامہ کرتا ہے کہ اس کے امبارگی جو ہے یہ برائی کا حکم کرنا یہ قوت ٹوٹ کی ہے، لیکن ابھی اس قدر اتنی قوت ہوتی کہ رکتا تو نہیں یہ کر جاتا ہے، کرا دیتا ہے، لیکن بعد میں پچھتاتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ غلط کام کیا، یہ اصلاح شروع ہو گئی، یہ نفس کی اصلاح کا پہلا درجہ یہ آ گیا کہ پہلے تو ہمارا بسو تھا کہ حکم دے رہا ہے کرا کے چھوڑ رہا ہے پتہ بھی نہیں ہے، اب کر کے پھر کیا کرتا ہے پچھتاتا ہے، لیکن پھر کر جاتا ہے بعد کیا پھر کر جاتا ہے، موقع جانے نہیں دیتا، پھر بیٹھ پھر ہوتا ہے کہ غلطی ہوگی کہ پھر کر جاتا ہے، پھر مزید اللہ کا کرم ہوتا ہے اور اللہ والوں کی تربیت سے ان کی صحبت سے اللہ کے ذکر کی کثرت سے پھر اس کے اندر ایسی استعداد آ جاتی ہے، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے یعنی اب یہ اللہ پاک کی اطاعت پر اطمینان پکڑ گیا، پہلے تو بوجھ تھی اطاعت، بوجھ تھی، گرانی تھی، ہمت ہی نہیں تھی، آمادگی ہی نہیں تھی، جی ہی نہیں چاہتا تھا، اب یعنی پھر ہے کہ جی تو چاہنے لگا لیکن پھر غلبہ ہو جاتا تھا، پھر پچھتاتا تھا، لیکن نفس مطمئنہ میں اب اطمینان پکڑ گیا، اب اس کا دل لگ رہا ہے، اب اس پر مطمئنہ خوش، لیکن محققین کی تحقیق ہے کہ اللہ والے نفس مطمئنہ بننے کے بعد بھی اس کی نگرانی سے غافل نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی سوئچ میں شرارت ہے، پھر بھی نگرانی کرتے ہیں، کیونکہ نفس مطمئنہ اغلب کے اعتبار سے ہے کہ اکثر کے اعتبار سے ہے، لیکن کبھی کبھی شوقی پھر بھی کرتا ہے، اب چھوٹے بچے کی طرح ہو گیا، بچہ شوقی کرے نا اس کو ذرا گھور لو تو دبک جاتا ہے، ہمارا تو مقابلے میں آتا نا بدماش کی طرح نا، کون ہوتا روکنے والا، اب نفس مطمئنہ جو ہے یہ کبھی چوکی کے لیے اس کا جی چاہے گا یہ ابھرے گا، بس تھوڑی سی سرمش کی اور اس نفس مطمئنہ کو پھر کہا جا رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے جائے ارجے الا نفسی راضیہ بن پاتی ہے، پھر یہ راضیہ بنتا ہے، پھر وردیہ بنتا ہے، اب یہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی، مطمئنہ بننے کے بعد پھر یہ نفس بن گیا راضیہ، پھر بن گیا مرضیہ، یعنی یہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی، جب اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اب فرمایا گیا کہ فدخلی ہی یہ بات اب میرے بندوں میں داخل ہو گیا، اب جنت میں داخل، تو جنت میں داخل سے پہلے کیا بننا ہے؟ عبد. عبدیت. اب جب عبد بن گیا اب جنت. یہ سارے مراحل ہیں. نفس امارہ سے نفس لوامہ, نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ, نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ, پھر نفس راضیہ سے نفس مرضیہ, پھر کیا گیا؟ اب تو ایک نفس ہمارے سنایا کرتے, ایک قسم ہے نفس مرحومہ, وہ انبیاء علیہ السلام کا الا ما رحم ربی, جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے. شروع اسی انبیاء علیہ السلام کا نفس کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر سے شر نکال دیا جاتا ہے, وہ جا ہی نہیں سکتے خلاف اللہ کی عطاعت کی طرف. تو یہ نفس کی قسمیں ہمارے سنایا کرتے تھے, نفس ہمارا, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, نفس راضیہ, نفس مرضیہ, نفس مرحومہ. چھ قسمیں یہ قرآن سے ساری آئے, قرآن میں سب کا ذکر ہے. نفس ہمارا کا ذکر ہے, نفس لوامہ کا ذکر ہے, نفس مطمئنہ کا ذکر ہے, راضیہ کا ذکر ہے, مرضیہ کا ذکر ہے, مرحومہ کا ذکر ہے. تو تصور ہے وہ یہ ہے کہ نفس امارا سے اس کو نفس لوامہ اور لوامہ سے مطمئنہ. اب مطمئنہ میں آ کے کیا شریعت پر چل رہے کہ اس پر ایسی استعداد آ گئی ہے کہ اب شر کی طرف مائل تو ہوگا لیکن جلدی مان جائے گا, لیکن اس کے لیے مستقل محنت ہے. تو یہ ہمارا جمع ہونا ہے, ذکر کرنا جی ہے, یہ نفس کی اس قوت کو توڑنے کے لیے, یعنی ہمارا سے اس کو لانا کہ اس میں مطمئنہ, مطمئنہ کے بعد پھر راضیہ, مرضیہ, پھر آگے درجے. تو جس طریقے سے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر فن کو سیکھنے کے لیے اس کے ماہر فن کی نگرانی میں اگر سیکھے تو سہولت ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے نفس کی امارگی کو توڑ کے اس کو لوامہ سے پھر مطمئنہ تک لانے کے لیے جو یہ درجات ہیں اس کے ماہرین اللہ والے چاہیے. اللہ والوں سے لینے کی چیز یہ ہے, وہ روحانی قوت لینی ہے کہ نفس کو پہچان لے. اس لیے میں جس نفس کو پہچان لیا رب کو پہچان لیا. اللہ کی معرفت کا انحصار نفس کی معرفت پر ہے, ہم نے نفس کو پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ کو کیا پہچانا ہے؟ یعنی جس نے نفس کو پہچان لیا اس کے شر سے بچ گیا, جب اس کے شر سے بچ گیا تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. یعنی اللہ کی عمارت اور رکاوٹ کیا؟ ہمارا اپنا نفس ہے, جس کو دوست بنایا ہوا کو دشمن پہچانا ہی نہیں ہے. جب پہچانیں گے تو بچیں گے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کے سامنے سانپ آ جائے منقش قسم کا خوبصورت, ڈرے گا بچہ لپکے گا پکڑنے کے لیے, لپکے جو اس کے نقش و نگار کو دیکھ کر ہے وہ بڑا دیکھے گا کتنا خوبصورت سانپ ہو, کتنا خوبصورت سانپ ہو سامنے آ جائے گا تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے, کیونکہ پہچان اس کو معرفت حاصل ہے, اس کو بچے کو حاصل نہیں ہے. اس سانپ کی معرفت حاصل نہیں ہے اس بچے کو, اس کے ذہن کے نقش و نگار پر جو ہے نا فریفتا اس کی طرف بڑھے گا, لپکے گا, بھاگے گا, اس کو کوئی روکے گا تو چھپے گا. یہ ہو سکتا ہے کسی بڑے نے دیکھا ہے تو بچے کو کھینچے گا کہ یہ کہاں جا رہا ہے, بچہ ہو گیا چلائے گا, کیونکہ اس کی معرفت حاصل نہیں, اس کو پہچانتا نہیں, جانتا نہیں, اس کی شر کو نہیں جانتا. ہماری نفس سے دوستی اس لیے کہ ہم اس کے شر کو نہیں جانتے. اور جب اللہ والوں نے اس کو پہچان لیا تو بچ گئے, جب بچ گئے اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. اللہ کے تقرب میں حائل کیا ہے؟ ہمارا نفس. اس لیے نفس کو پہچان لیا ہے, اس کے شر کو پہچان لیا ہے. یہ ایسا ظالم ہے اللہ کے مقابلے کے اندر, بالکل مقابلے. اللہ کہتا ہے کر, یہ کہتا نہ کر. تو جس نے نفس کی سرشت کو پہچان لیا, اس کی صفات کے مضمومہ کو جان لیا تو بچے گا. تو یہ شعور بھی پیدا ہوگا اللہ والوں کی صحبت سے، اللہ نہ کرنے سے. تو میں عرض جو کر رہا ہوں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. آج تصور کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے. اللہ والوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، لوگ اللہ والوں کے پاس اس کے لیے آتے ہیں. جو چیز لینے کی ان کے اندر سے، وہ یہ لینے کی چیز ہے، ان کی صحبت سے ہے، ان انہوں نے جس فن کو سیکھا، سیکھنے کی یہ چیز ہے، کیسے نفس کے ان گندی خصلوں سے واقف ہو جائیں، ان کے زہریلے اثرات سے واقف ہو جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں. تو روحانیت نفسانیت کو مغلوب کرنے کے لیے ہے، وہ قوت ہے جو نفس کے گندے مضمون ارادوں سے واقف ہو کر اس سے ہمیں بچائے اور اللہ کی اطاعت پر ڈال دے، اللہ پاک کی محبت و معرفت حاصل ہو جائے. تو یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے دل کے اندر جو ہے اس ذکر کے ذریعے سے مضبوط، یعنی جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کا نام لیتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں، اس کا دھیان خیال اس درجے ہمارے دل و دماغ پر چھا جائے. کہ اس کی ہر اطاعت آسان ہو جائے، ہر حکم آسان ہو جائے، ہر نافرمانی سے نفرت ہو جائے، ہر نافرمانی سے بچنے کی قوت اور ہمت حاصل ہو جائے. تو ہمارے جو ذکر بندی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپ کے اللہ کو یاد کرنا، اس کا مستقل حکم بھی ہے. اس لیے بار بار یہ قرآن کی آیت سنائی جاتی ہے ہمارے اپنے اندر کے اطمینان کے لیے. رائج طریقے تو بہت سے ہیں، ایک یہ بھی ہے. اس لیے نرس کیا کرتا، ایک یہ بھی ہے، یہی نہیں ہے، ایک یہ بھی ہے. چونکہ ہم نے یہ طریقہ سیکھا، اس لیے اس کی بات کریں گے کہ اس کا مستقل قرآن حکم ہے. بس کو ربا کفی نفس کا تدرعا خیفتا و دون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تكون من الغافلین. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں، عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، چپ کے. اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت یاد کرو، غافل میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فذکرونی اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد دل کے اندر بسائیں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے، یعنی ہمارے دل پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑے گی. اللہ کی رحمت نظر پڑے گی، دل میں نورانیت آئے گی، ظلمت نکلے گی، دل کو روحانی غذا ملے گی، دل کے اندر سے منفی جذبات جھڑیں گے، مغلوب ہوں گے، یعنی دل میں قوت آئے گی ہر اطاعت کے کرنے کی اور ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. وہ برسم ربی کا وہ تبتل الیہ تبتیلا، فرمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ، یعنی سب سے علیحدہ ہو کر. تو یہ جو ذکر ہے، ذکر قلبی کی اصل جو مشق ہے، یہ تنہائی کے اندر ہے. یا تو ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ ہمیں ترغیب مل جائے، اس سے تھوڑی دیر مشق کرتے ہیں اس کے اندر، لیکن اصل جو ذکر قلبی کی جو ہم استعداد چاہتے ہیں، یہ اللہ کرے بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ کوئی جگہ مقرر کر کے، اپنے گھر میں کوئی وقت مقرر کر کے، تنہائی کے اندر جو ہے ہم اس ذکر قلبی کے ذریعے اپنے اندر وہ قوت کو حاصل کریں، وہ قوت جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈال دے، اللہ کی نافرمانی سے روک دے، شریعت کے مطابق پر چلنے کی ہمت اور قوت کو حاصل کرنا. کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے اس کے اندر ہمیں کوئی شک نہ رہے. اب یہ تو شکوک شبہات نفس ڈالتا رہتا ہے، ماحول کی فتائش آتی رہتی، کروں نہ کروں تردد آ جاتا ہے، لیکن جب دل کے لیے نورانیت آئے گی، نفسانیت نکلے گی اور جھڑے گی، مغروب ہوگی، تو پھر قوت آئے گی، پھر ایسی شفافت آئے گی، ایسی لطافت آئے گی، ایسی پاکیزگی آئے گی کہ ہر چیز سامنے نکل کے آ جائے گی، حق بھی سامنے، باطل بھی سامنے. پھر گندگی نظر آ رہی ہوگی تو گندگی کی طرف جائے گا کچھ، پھر سانپ کے اندر کا زہر نظر آ رہا ہوگا سانپ کی طرف بڑھے گا. آج چونکہ دل کے اندر یہ ظلمت ہے، دل کی آنکھیں چونکہ اندھی ہو گئی، جس کو قرآن میں کہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھی ہوتی ہے سینوں کے اندر. سانپ کو پکڑ لی اس بچے کی طرح، چھوٹا بچہ سانپ کے نقشے میں جا کر پریمتا ہو کے لپک کے اس کو پکڑ لیتا ہے، پکڑ لے گا کیونکہ شعور نہیں ہے، بڑا بن جائے گا شعور ہے. تو ہم بھی اندھے پن سے جو ہے شعور نہیں ہے اندر والے، اس کے اندر کی رات حرام آ گیا ہے، سرین حرام ہے، اس کے اندر ہلاکت ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں مزہ آ رہا ہے، اس کے نقش و نگار ہمیں کھینچ رہے باہر اس کی طرف. اللہ کی نافرمانی جتنے گناہ ہیں ان کے مزے کھینچ رہے ہیں، ہمیں نقش و نگار کھینچ رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کا جو شر ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اس ذکر کی برکت سے جب دل کے اندر نورانیت آئے گی اور دل کے اندر کا شعور بیدار ہوگا، آنکھیں کھلیں گی تو نظر آئے گا، جب نظر آئے گا جائے گا ذکر. اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں بھی ایسے بندے موجود ہیں، کئی دفعہ کی ہے ہمارے ہی موجود ساتھی ہیں، جو مواقع موجود ہیں دوسروں کے لیے، وہ فریشن چیز ہے، لیکن ان کو اس کے اندر کا شر نظر آ رہا ہے، تکتے بھی نہیں. لوگ کہتے پاگل ہیں، کتنا اچھا موقع مل رہا ہے. ہمارے ساتھی جو ہے انٹرنل آڈیٹ کے ڈائریکٹر جو ہے، انہوں نے پکڑ لیا دبئی کے اندر جو ہے اپنے مالکان کی گڑبڑ اپنے پارٹنر کے ساتھ کر رہے. اب اس کا مالک تو اس کو کہہ رہا ہے جو ہے کہ چپکے سے بیٹھا رہے، 95% کا آگے 5% چھوڑ دے، یہ حصہ ہے. اس کے بدلے میں 1 کروڑ روپیہ جو ہے چپکے سے لیتا رہے مہینے کا، 1 کروڑ لیتا رہے. صاف انکار کر دیا کہ یہ نہیں. کوئی کہتا پاگل، اتنی بڑی رقم مل رہی ہے چپکے چپکے، تنخواہ الگ، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کی جو ہلاکت ہے، جو زہر نظر آ رہا ہے کہ یہ مجھے ہلاک کر دے گا. سانپ منقش تو ہے، سانپ نقشہ نگار تو ہے، لیکن اس کے اندر کا زہر نظر آ رہا ہے، یہ حالت، یہ دقت سے یہ لینا ہے. ذکر کے مزے اپنی جگہ پر ہیں، ذکر کا سکون اپنی جگہ ہے، ذکر کا نور اپنی جگہ ہے، باری سے مست ہو جاتے ہیں کہ وہ مزہ آ رہا ہے. اللہ کے نام میں مزہ ہے، اللہ کے نام میں نورانیت ہے، لیکن اس ذکر جو لینا ہے یہ اپنی جگہ پہ لیتے دا کے نظر نہ دا دبا حالات نظر نہیں آ رہی. اب جس کو نظر آ رہی ہے، حالانکہ قرآن کا سامنے آ رہا ہے کہ جس پر فرمایا اللہ اللہ کے رسول کی طرف سے اس سود والے کے لیے جنگ کا اعلان. اب جس کے لیے جنگ کا اعلان اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا جائے، اعلان کر دو، اعلان کرو، اب نظر آ رہا ہے اس کو، لیکن اس سے جو استعداد آئے گی تو اس کو کھل کے نظر آئے گا، پھر گندگی کی طرف جائے گا، گلاب کی طرف جائے گا، ہلاک کی طرف جائے گا. تو ذکر سے ہم نے یہ لینی ہے استعداد. تو وہ کرشمہ ربی کے بعد تبچل لینی کا پیاس کیا جا رہا ہے کہ تبچل کے ساتھ مشق کریں، تنہائی میں بیٹھ کے اس کی مشق کریں، دل کے اندر اس کو رچائیں بسائیں. رب کے نام کو اس تبارک اسم ربی کا فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا متبرک نام ہے، یعنی جس کو اللہ خود فرما رہے ہیں فتبارک اسم ربی کا، کہ رب کا اسم کیا ہے، متبرک ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی، ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی. اس لیے ہمارا ذکر جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے اللہ کے اس ذاتی نام کو بسانے کا ہے. یہ اس کے دل کے اندر رچ بس جائے, اور مقصود اس سے یہی ہے کہ اس ذکر کی کثرت سے ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کا دھیان خیال رہنے لگے. اس سب سے مسمان ذکر سے مذکور یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور کر کے دل پر لکھیں ہم لفظ اللہ خوشنما حروف کے ساتھ, آنکھیں بند کریں یا نہ کریں, اعلیٰ درجہ تو کھلی آنکھوں سے ہے, لیکن چونکہ بعض بلکہ اکثر ہے, کسی کسی کا ہوتا ہے کہ کھلی آنکھوں سے دھیان نہیں جمتا, طبیعت منتشر کھینچتی, لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ شروع سے اٹھ, آپ لوگ بتاتے باتیں کہتے ہیں جی آنکھیں کھول کر تو مر باپ توجہ ہوتی ہے, آنکھیں بند کر باتیں کہتے ہیں جی کھولے تو توجہ نہیں ہے. جیسے میں بتایا تھا ہمارے آسٹریلیا کہتے ہیں کہ لگے روم میٹ کی وجہ سے کھلی آنکھوں سے کرتا, لیکن وہ بات بنتی نہیں ہے. تو بہرحال کھلی سے کریں یا ہم سے کریں توجہ دلائیں, دل کے اندر جو ہے لفظ اللہ لکھنے سے مقصود یہی ہے کہ دھیان خیال رہنے لگے, دھیان دھیان کرے حق کی باطل کی. تو اصل چیز یہ استعداد حاصل کرنے ذکر کے ساتھ ہے, تو یہ آسان سا طریقہ ہے, آنکھیں بند کریں اور دل کا تصور کریں کہ دل پر لفظ لکھا اللہ خوشنا خوشنا جو رنگ اس کو اچھا لگتا ہے. اب دل میں تکرار کریں محبت کے ساتھ یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی ہے کہ جس کو یاد کر رہے, جس کا نام لے رہے, جس کو پکار رہے, اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے پیبس ہو جائے کہ جو ہمیں اس کی ہر اطاعت پر ابھارے, ہر نافرمانی سے روک دے, یعنی حیا آنے لگے تنہائیوں کے اندر بھی. اس اب تھوڑی دیر مشق کرنے اس کی اور اللہ سے مانگے, اس سے جو مقصود ہے دل کے اندر پاکیزگی اور دل میں قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کرنے اس کی.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه منزلة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم يا رب الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا ارحم الراحمين يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله ما يخطهكم عفوا إن شاء الله. اسم مبارك بجنسي. يا الله ما ندروك أنت يا کہ اللہ قسطوں سے دور کی نفرت سے فرما یا اللہ، ایمان کی اعمال کی محبت سے فرما یا اللہ، تو اپنے پاک نام کے ذکر کے لیے ہم سب کے تبتر کی حقیقت نصیب فرما یا ارحم الراحمین. عین ذکر کے وقت یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت کی برکت سے یا اللہ ہم سب کو ہر طرح سے تبتر نصیب فرما کر اپنے پاک نام کے ذکر کے اندر اے اللہ ہم سب کو غرق فرما دے یا ارحم الراحمین. دلوں کی گہرائیوں سے اے اللہ ذکر کی مجلس کو لینے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت. اے اللہ ہم جانتے ہیں ایمان سے یقین سے صلاحیت والے ہیں، اے اللہ اس بات کے ساتھ کہ ہمارے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، اے اللہ تو اپنے کرم سے ہمارے حضرت کی برکت سے اے اللہ ان کی رات دن کی دعائیں اور محنتوں سے اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے اندر اپنے پاک نام کی ذکر کی صلاحیت نصیب فرما. اللهم انا نسألك بوسيلة نبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اے اللہ اگرچہ نقل ہے، اے اللہ اس احتیاج سے یہاں اس مجلس میں آتے ہیں جتنے ساتھی مریدین کے اعتبار سے، متوسرین کے اعتبار سے، یا ارحم الراحمین چاہتوں کے اعتبار سے یہاں پر آتے ہیں، اے اللہ سب کو اپنے پاک نام کی برکت نصیب فرما. یا اللہ اسی برکت کو ہمارے گھروں میں، ہمارے خواتین تک، ہمارے معصوم بچوں تک، اے اللہ ہمارے کام کی جگہوں اور اے اللہ ہماری ہر طرح کے اقار مشکاروں تک اے اللہ اس میں سے حصہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اس مجلس میں آنے کی جو جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں ہمیں معاف فرما کر اے اللہ تو اپنی بکمال قدرت سے ساری صلاحیتیں پیدا فرما کر اس مجلس کے آداب ہم سب کو نصیب فرما، اس کی چاہت کرنے والوں میں ہم کو شامل فرما. اے اللہ ہمارے حضرت کی رات کی دن کی تمام دعاؤں میں، اے اللہ تمام محنت میں، اے اللہ تمام فکر میں ہم سفرکاروں کو شامل فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے بڑے جتنے بھی ہیں اے اللہ ان کی برکت سے ہم سب کو اے اللہ اس مجلس کے اے اللہ قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ دیر سے دراز وقت میں، لمبے وقت میں اے اللہ تبتر کے ساتھ اپنے پاک نام کے لیے جیسے حضرت کی چاہت ہے اوقات کو متعین کر کے اے اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور اے اللہ اس طرح کر اے اللہ اس مبارک مجلس کی قدر دانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ناشکری سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو ناشکری سے محفوظ فرما. اس مجلس کے آنے کا جو انعام ہے اس کا خوب اے اللہ عملی شکل کے ساتھ شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت کی صحت میں خوب برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ان کی زندگی میں خوب برکتیں نصیب فرما. ان کے گھر میں اللہ برکات کا انبار جمع فرما. یا اللہ برکتوں سے خوب ہم کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارا بیٹھنا یہاں پر قبول فرما لے. یا اللہ اس مجلس کو ہمیشہ ہمیشہ آباد فرما. اس میں آنے جانے والوں کو خوب فیض یاب فرما. یا اللہ اس میں استفادہ حاصل کرنے کی صلاحیت، قوت، نیت صحیح، اخلاص اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ میرے سمیت ہم سب کو اے اللہ حضرت کی برکت میں، دعا میں، حضرت کے ذکر و اذکار میں شامل فرما دے. یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه الى كرزا الا قضيته. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.